الحمد لله نعمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس موضوع کے تحت دراصل وہ چند چیزیں جو میں نے چھوٹے چھوٹے موضوعات کے اندر پھیلا دی تھی ان کو یہاں پر جمع کر دیا ہے اس لیے کہ مقام دعوت کا موضوع میں نے اپنے ذمے نہیں لیا تھا اور جب وہ ختم ہو گیا تو مجھے اس کی جگہ یہی طریقہ بہتر نظر آیا کہ کیونکہ دو دن فجر کے بعد کا پروگرام بھی منسوخ ہو چکا ہے اور کچھ چیزیں منتشر ادھر ادھر سموئی گئی تھی ان سب کو میں اسی ایک تقریر میں جمع کروں اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تزکیہ اور دعوت کا اصل انحصار انسان کے اندر کی شخصیت یعنی اس کے قلب پر ہے اس قلب کو مسکن ہونا چاہیے اللہ پر ایمان کا اس سے محبت کا کہ خوف اور ڈر کا اس کی حضوری میں احساس کا آخرت کے مقصود اور مطلوب ہونے کا جنت کی طلب اور دوزخ سے بچنے کی کا اضطراب اور بے چینی کا توکل کا یہ ساری صفات جو ہیں ان سب کا مسکن قلب ہے اسی طرح ارادے کا مسکن بھی قلب ہے سوال یہ ہے کہ عملاً وہ کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے یہ حاصل ہو اور قلب میں واقعی یہ کیفیات اور یہ صفات پیدا ہوں اگر ہم سارے طریقوں کو سمیٹ کر اور مجموعی طور پر ایک لفظ سے ادا کرنا چاہیں تو وہ لفظ اللہ کا ذکر ہے ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ طریقہ راستہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے ذکر کے معنی یاد کرنا بھی ہیں اور یاد رکھنا بھی ہے ذکر کے اندر ہی دراصل دل کی ساری زندگی پوشیدہ ہے اور منحصر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو انسان کی پوری شخصیت اس کے حافظے سے بنتی ہے اگر آج کسی آدمی کا پورا حافظہ چھین لیا جائے تو وہ نہ کپڑے پہن سکتا ہے نہ کھانا کھا سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ کسی کو پہچان سکتا ہے یہ سارے کام ہم جو روز کرتے رہتے ہیں اس کی بنیاد ہمارا حافظہ ہے جس نے محفوظ کر لیا کہ کسی کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور جن کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آیا کہ ان کا حافظہ کسی حادثے کے اندر ختم ہو گیا وہ کوئی کام کرنے سے قاصر رہتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ انسان کے سارے عمل اور ہر چیز کی بنیاد بھی اس کے حافظے کے اندر ہے اور یہ ذکر جو ہے دراصل اسی حافظے کا کام ہے اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو شخص کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اس کو یاد نہیں کرتا ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی طرح ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بخاری میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت اور قرآن نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے اول تو خود اپنے آپ کو ذکر کہہ کر کہ ہم قرآن نازل ہی ذکر کے لیے ہوا ہے اور پھر یہ وضاحت کر کے کہ جو آدمی ذکر کو بھول جائے اور ذکر سے اعراض کرے تو پھر وہ خود اپنے نفس سے بھی اور اپنے مفاد اور مسئلہ سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور اپنی بھلائی سے بھی غافل ہو جاتا ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم یہ بڑی معنی خیز آیت ہے کہ جب تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو گویا اپنے آپ کو بھول جاؤ گے اور پھر تمہیں اپنی زندگی کو کہیں سے بھی سدھارنے کا موقع نہیں ملے گا سورہ الحشر کی آیت ہے اسی طرح سورہ الزخرف میں کہا گیا ہے کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدُ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے اور اس کی طرف نہ آئے تو پھر ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہی اس کا دوست اور ساتھی اور قریبی ہوتا ہے جو برابر اس کو اکساتا ہے اور غلط راہوں کے اوپر لے کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی ذکر، کیونکہ یہی ذکر وہ طریقہ ہے جس سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے، اس لیے کثرت سے ذکر کرنے کی تاکید بھی کی ہے، اذکر اللہ کثیرن. جو لوگ کے کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں ان کی تعریف بھی فرمائی ہے، والذاکرین اللہ کثیرن والذاکرات، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں. اور عقل مند لوگوں کی صفت اس نے یہ بیان کی ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس ساری آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہی دراصل وہ طریقہ ہے عملی طور پہ، کہ جس کی پابندی سے، جس پر ہمیشہ عمل کرنے سے، مداومت سے، جس کو اختیار کرنے سے، جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے، اور جس کے مختلف طریقوں پر چلنے سے، وہ ساری چیزیں جن کا ہم نے اب تک ذکر کیا ہے وہ سب ہم کو حاصل ہو سکتی ہیں. اسی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے، کیونکہ ذکر کی بے شمار صورتیں ہیں، کہ نماز اس کا مقصد بھی ذکری ہے. اقم الصلاۃ لذکری، خود قرآن نے کہا ہے کہ نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھ سکو. تربیت کے لیے شروع میں جو احکام آئے اس سب میں اسی کی ہدایت ہے. اگر آپ مکی زندگی کی صورتیں پڑھیں تو اس میں جگہ جگہ مختلف انداز میں تسبیح اور حمد اور ذکر کی ہدایت کی گئی ہے. راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جہاں حکم ہے تو وہ بھی قرآن کی تلاوت کا حکم ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی ذکر کی ہی ایک صورت ہے. تو جدھر سے بھی آپ دیکھیں ہر طریقہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے ذکر کو زندگی میں جاری اور ساری کرنے کا راستہ ہے، اور اس کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ اور طریقہ نہیں ہے کہ جس سے یہ مطلوبہ صفات حاصل ہو سکیں اور دل کی زندگی کا سامان ہو سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے اخوت اور محبت کے تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، سورہ الکہف میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ تھام لو، باندھ لو، جوڑ لو، کہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور صرف اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. اور ان کے پیچھے مت جاؤ کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا، یہاں بھی کچھ اور نہیں کہا کہ کافر ہے یا مشرک ہے، بلکہ جس کا دل جو ہے وہ ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا. یہ ساری آیات مل کر بالکل اس بات کو متحقق کر دیتی ہیں کہ ساری تربیت کی تزکیے کے اندر جس چیز کے اہتمام کی ضرورت ہے وہ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک وجہ جو میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائش کے وقت ہی اس کی دو کمزوریوں سے متنبہ کر دیا تھا، ایک اس کی غفلت اور بھول اور دوسرے اس کے ارادے کی کمزوری. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے. فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آدم کے سپرد ایک ذمہ داری کی اس سے پہلے اور وہ بھول گئے، اور ان کا ارادہ جو ہے وہ کمزور ثابت ہوا، اور اس کے علاج کے طور پہ اس نے دو چیزیں انسان کے حوالے کی. ایک تو اس نے یہ کہا کہ ہمیشہ تمہارے پاس میرے پاس یادیانی اور ذکر آتا رہے گا. کہیں اس کو ذکر کہا ہے، کہیں ہدایت کہا ہے. سورہ بقرہ میں ہدایت کہا ہے کہ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میں ہمیشہ یاد دہانی بھیجتا رہوں گا، اگر تم بھول جاؤ گے، فراموش کر جاؤ گے کہ صحیح بات کیا ہے. اور دوسرے جب آدمی بھول جائے، غلطی کرے، تو اس نے استغفار توبہ کا دروازہ کھول دیا، آدم کی توبہ اس نے قبول کی. یہ دو ہتھیار دے کر اس نے ہم کو اس دنیا میں ان ساری مخالفتوں کا اور مزاحمتوں کا اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑا ہے کہ یاد کرتے رہو، اور جب بھول جاؤ ارادہ کرتے رہو، جب کمزور پڑ جائے تو توبہ کر لو اور اللہ کی طرف لوٹا. ذکری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بھی وعدے فرمائے کیونکہ اس کی مدد اور اس کی تائید اور اس کی اعانت اور اس کی قربت کے بغیر ہم کوئی منزل تزکیے کی اور دعوت کی اور جہاد کی طے نہیں کر سکتے. اس لیے اس نے ہر جگہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد بھی رکھوں گا, میں تمہارے ساتھ بھی رہوں گا, میں تمہاری تائید بھی کرتا رہوں گا, میری نصرت بھی تمہاری شامل حال رہے گی. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. اس پر کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی, کسی نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کب یاد کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد کرتا ہے, اس لیے کہ اس نے قرآن مجید میں خود یہ ذکر کیا ہے, وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. احادیث میں اسی کی تشریح ہے کہ انا ما عبدی اذا ذکرنی وتحرک بیا شفتا, جب تک وہ مجھے یاد رکھتا ہے اور اس کے ہونٹ ہلتے ہیں میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. اور وہ حدیث کے جس کا ذکر صبح ہوا تھا اس میں بھی یہی بات ہے, وانا معه اذا ذکرنی, یہ بخاری مسلم احمد نسائی ترمذی سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. پھر دین کی راہ پر اور دعوت کی راہ پر اور اطاعت کی راہ پر بھی جمنے کے لیے اس نے نسخہ یہی بتایا ہے کہ آدمی اس بات کو یاد رکھے کہ وہ اللہ کے سامنے ہے. فَاصْبِرْ لِحُكْمِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, ہمارے فیصلے اور حکم کے اوپر جم جاؤ اس لیے کہ تم ہماری نگاہوں آنکھوں کے سامنے, اور آنکھوں کے سامنے ہونا اللہ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو جب اس نے فرعون کے دربار کی طرف بھیجا جہاں ان کے لیے جان کے بھی خطرات تھے اور بہت سارے خطرات تھے, تو تسلی ان الفاظ میں دی کہ فَإِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى, میں تمہارے ساتھ ہوں اور جو کچھ ہوگا اس کو سنوں گا بھی اور دیکھوں گا بھی. تو گویا دعوت کی راہ میں, جہاد کی راہ میں اور ہر راہ میں یہی احساس کہ اللہ ہے اور اس کا ذکر جو ہے وہ طریقہ ہے جس سے وہ ساری صفات حاصل ہوتی ہیں جن کا ہم نے اب تک ذکر کیا ہے. ذکر کے معنی کیا ہیں؟ جیسا میں نے کہا کہ ذکر کے معنی یاد کرنے کے بھی ہیں اور یاد رکھنے کے بھی ہیں. اس کے اندر دل کا دھیان بھی شامل ہے, زبان سے اس کا اظہار بھی ہے اور عمل بھی ہے, اور عمل میں اطاعت بھی ہے اور جہاد اور دعوت بھی ہے. اور یہ قرآن مجید نے ذکر کو ان سارے مفاہیم میں, ان سارے معنی کے اندر مختلف جگہ استعمال کیا ہے. مثلا نماز کے بارے میں کہتا ہے منافقین کی کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کسمساتے ہوئے سستی کے ساتھ, لا یذکرون اللہ الا قلیلا, لیکن اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. نماز میں زبان تو پوری طرح مصروف رہتی ہے سارے کلام اور تسبیحات پڑھنے میں, جسم بھی مشغول رہتا ہے ذکر کرنے میں رکوع و سجدے اور قیام کے ذریعے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. اس کا معنی ہے کہ دل جو ہے وہ غافل ہوتا ہے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ دل کا یاد کرنا بھی دراصل ذکر ہے, اور زبان کا تو ایسی بات ہی نہیں جس کے تعارف کی ضرورت ہو یا ثبوت کی, اس لیے کہ تسبیح اور حمد اور تکبیر اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں یہ پورا شامل ہے. عمل کے لحاظ سے اگر آپ نمازی پر غور کریں تو یہ ذکر کا ایک بڑا جامع مجموعہ ہے جس میں دل کا دھیان بھی ضروری ہے, زبان سے تسبیحات اور تکبیر کا اظہار بھی ضروری ہے, قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے, اور ہاتھ اور پاؤں اور پیشانی اور قیام سب کے ذریعے ذکر اللہ کا, اس کی یاد جو ہے وہ ضروری ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ سورہ جمعہ کے آخری حصے پر غور کریں تو وہاں یہ مفہوم بالکل چمک کے سامنے آتا ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, پکارا جا رہا ہے نماز جمعہ کے لیے, قرآن کہتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. اب اس نماز جمعہ میں امام کی تقریر اور خطبہ بھی شامل ہے, اس کے اندر وہاں پر مسجد میں جا کر بیٹھنا بھی شامل ہے, اس کے اندر پوری نماز بھی شامل ہے، اس سب کو اس نے ایک ذکر اللہ کے لفظ سے تعبیر کر دیا. اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اللہ کو یاد کرو. وہ مسجد کے اندر ہی ذکر نہیں تھا بلکہ مسجد کے باہر کی پوری زندگی جو ہے وہ بھی ذکر ہے. اور یہ بہت بالکل واضح طور پر بتاتا ہے کہ ذکر جو ہے وہ مسجد کے اندر بھی اور باہر بھی ہر جگہ جو کچھ ہے وہ ذکر ہے. جہاد اور دعوت کے لیے جو اس نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اگر آپ صرف اسی آیت کے اوپر غور کریں کہ فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو. یہ آیت جس سیاق و سباق میں آئی ہے وہ شہادت حق کا سیاق و سباق، سورہ بقرہ کے بیچ میں دوسرے پارے کے شروع میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے اب تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن کر کھڑے ہو. پھر آگے بتاتا ہے کہ قبلہ ہم نے بدل دیا. اب یہ قبلہ جو ہے دراصل یہ اس بات کی علامت ہے کہ آئندہ یہ منصب شہادت حق جو ہے اس امت مسلمہ کے سپرد ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر اس نے بیچ میں اس آیت کو لا کر فٹ کیا کہ مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو تو میں اور ناشکری نہ کرو. اور پھر فوراً صبر و صلات سے استعانت کی تلقین کی، وسطعینوا بالصبر والصلاۃ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، گویا یہ مرحلہ بھی آنے والا ہے اور ہم تم کو آزمائیں گے نقصان سے، جان کے اور مال کے اور کھیتی کے اور باڑی کے. اس پورے سیاق کے بیچ میں اس آیت کی معنی ہے کہ فذکرونی کا لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اس پوری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کہ جو شہادت حق کی ذمہ داری ہے. اور جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں گئے تو انہوں نے بھی اپنے مشن کے لیے یہی لفظ استعمال کیے کہ نسبح کا کثیرم و نذکرہ کا کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کو یاد رکھیں. اور سورہ مزمل میں جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ راتوں کو کھڑے رہو اور قیام کرو، قرآن کی تلاوت کرو آدھی رات، اس سے کم اس سے زیادہ، تو ماں فرمایا ان لک فی النہار سبحاً طویلا، اور دن میں تمہارے لیے تسبیح کا طویل شغل ہے. وہ دن کا شغل آپ کا کیا تھا اس کے علاوہ کہ آپ دعوت اللہ کا کام کرتے تھے، تو اس کو بھی قرآن نے تسبیح کے لفظ سے تعریف کیا ہے. اس لحاظ سے جو آدمی بھی غور کرے گا وہ اس بات کو پا لے گا کہ دل ذکر کے اندر دل کا بھی دھیان شامل ہے، زبان سے بھی الفاظ کا اظہار ہے، عمل سے اس کے احکام کی اطاعت بھی ہے، اور ان احکام کی اطاعت میں دعوت اور جہاد اور شہادت حق کا کام بھی اسی کے اندر شامل ہوتا ہے. اسی لیے ذکر کے لیے انفرادی ذکر کی بھی ہدایت ہے اور اجتماعی ذکر کی بھی. ذکر کے حلقوں کے بارے میں لوگ بڑی مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن اجتماعی ذکر کی صورت نماز جماعت با جماعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ نماز با جماعت ذکر اجتماعی کا حلقہ ہے جہاں پر جہری ذکر ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت بلند آواز سے ہوتی ہے، تکبیریں بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، سارے لوگ جماعت سب باندھ کر موجود ہوتے ہیں، امام آگے ہوتا ہے. اور اگر ہم نماز کو ذکر کہیں تو یہ ذکر کا حلقہ ہے کہ جہاں پر ذکر ہوتا ہے. ذکر کے جو حلقے لوگوں نے بعد میں بنا لیے ہیں وہ الگ ہے، لیکن احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کرام بھی جمع ہو کر ذکر کرتے تھے. کس طرح کرتے تھے اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی، لیکن یہ بہرحال ملتی ہے کہ بہت ساری احادیثیں کہ جس میں اس کا ذکر ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں. دو حدیثیں تو بہت واضح ہیں. ایک حدیث وہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب ہم نے اللہ کی یاد کرنے کے وسیع معنی لے لیے تو گویا ہماری یہ مجلس بھی اللہ کی یاد میں شامل ہے اور نماز بھی ہے اور ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر ہو وہ اللہ کی یاد ہے. تو فرشتے آ کر اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور سکینت نازل ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اور بھی احادیث ہیں کہ اللہ کے فرشتے راستوں میں تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہیں پر جمع ہیں اور اس کو یاد کر رہے ہیں تو پکارتے ہیں ہلمو الا حاجتکم، آؤ یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے. اس کے بعد پھر وہ جب اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے ان کو کیا کرتے دیکھا؟ وہ ہو عالم، حالانکہ وہ جانتا ہے، حدیث کے الفاظ میں وہ ہو عالم، وہ جانتا تو ہے لیکن پوچھتا ہے وہ کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، تکبیر کر رہے ہیں، تمجید کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا اگر کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں آپ کو دیکھا تو نہیں انہوں نے. تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اگر وہ دیکھتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں پھر وہ اور زیادہ شدت کے ساتھ آپ کو یاد کرتے ہو، تسبیح کرتے ہو، تقدیس کرتے ہو. پھر وہ پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگ رہے ہیں اور آگ سے بچنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے کہ دوزخ کو دیکھا ہے، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے ان میں سے کسی کو. تو پھر وہ پوچھتا ہے اگر دیکھتے تو کیا ہوتا، تو فرشتے کہتے ہیں پھر وہ زیادہ شدت و کثرت کے ساتھ طلب کرتے اور بچنے کی تڑپ کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا جاؤ میں نے ان کی خواہش پوری کر دی. اور ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمع ہو کر، لیکن جمع ہونے کا یہی معنی نہیں کہ ذکر صوفیوں کی طرح حلقہ بنا کر بیٹھا جائے، لیکن یہ کہ مل کر جمع ہو کر قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اور ساتھ ہی دعوت کا کام کرنا، اللہ کا کلمہ بلند کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذکر کے حلقوں کے اندر شامل ہوتی ہیں. اب ذکر کی صورتیں تو بے شمار ہیں، لیکن اس میں سے پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو میں منتخب کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا ایک طریقے سے جم احاطہ کر لیتی ہیں جن کی تعلیم کے قرآن میں اور حدیث میں دی گئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ذکر کے کلمات کا اہتمام ضروری ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کی تعلیم قرآن مجید میں بھی دی گئی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص اپنے ساتھیوں کو دی ہے، اور ان کی زندگی میں اس کو رائج و جاری و ساری کرنے کی پورا اہتمام فرمایا ہے. اس طریقے سے کہ یہ کلمات بغیر کسی وقت کے اور بغیر کسی خاص موقع کے بھی ادا ہوں، اور اس طرح بھی کہ ان کو آپ نے ایک نصاب بنا کر مختلف اوقات کے ساتھ وابستہ کر دیا، تو مختلف اوقات میں ان کا خاص طور پر اہتمام ہو، نمازوں کے بعد ہو یا صبح اور شام ہو یا رات کو سوتے ہوئے ہو، اور ویسے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت کے لیے بھی کلمات کی تعلیم دی گئی. اس میں سے سات قسم کے کلمات ہیں جو اگر ساری احادیث کو آدمی اذکار کی دیکھے تو اس میں یہ سات ہیں کہ جن کا ذکر، جن کو کہ بار بار ان کی تعلیم دی گئی، اور ان میں سے ہر کلمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذکر اور اس کی مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے لا کر واضح کرتا ہے. ایک ہے سبحان اللہ، دوسرا ہے الحمدللہ، تیسرا ہے لا الہ الا اللہ، چوتھا ہے اللہ اکبر، پانچواں ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، چھٹا ہے استغفار. استغفار کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن استغفار کی تاکید جو ہے وہ مختلف انداز کے اندر ہے. اور ساتواں ہے دعا. دعا کے بھی الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مجرد مانگنا اس کی تاکید ہے، اور اس کے لیے مختلف انداز کی سے اس کو زندگی کے اندر سمویا رہے. تو یہ سات قسم کی چیزیں ہیں. انہیں دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے کہ جو ہم حضور کے لیے کرتے ہیں، اس کو میں نے الگ سے شمار نہیں کیا، لیکن وہ حضور سب سے پہلے جو دعا لازم ہے ہمارے اوپر وہ حضور کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا درود صلاۃ اور سلام بھیجے. تو سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفار، اور اس کے بعد پھر ایک کوئی دعا، جس طریقے کی بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں. یہ ہیں جو کلمات کے اوپر اگر آپ غور کریں تو سارے کے سارے کلمات جو ہیں وہ انہی کے گرد گھومتے ہیں. ان کے مختلف انداز میں حدیث میں تاکید بھی کی گئی ہے کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہتر دعا جو ہے الحمدللہ ہے، اور بہت ساری احادیث ہیں جن کی اس وقت احاطے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کو آپ نے جیسا میں نے کہا کہ بالعموم وقتاً فوقتاً اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی آپ نے ان کو ایک نصاب بنا کر مثلا نماز کے بعد جو آپ 33 بار یہ اور 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ، مختلف طریقے سے 10 بار، 7 مرتبہ، 3 مرتبہ، اس طریقے سے مختلف انداز میں آپ نے اس کو نصاب بنا کر بھی اپنے ساتھیوں کے سپرد کیا، تاکہ یہ ذکر جو ہے وہ اس کے اندر جاری و ساری ہو جائے. دوسری چیز جو ہے اس ذکر کے لیے وہ نماز ہے، اور نماز کی حیثیت بالکل بنیادی ہے. اس کی اہمیت آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن نے کس طرح اس کو جگہ جگہ ایمان کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، لیکن نماز دراصل تربیت اور تزکیے کا ہمہ وقتی پروگرام ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نماز کو عملاً کیسے بہتر بنائیں. مختلف احادیث میں مختلف اس کی طرح تدابیر بیان کی گئی ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر آپ اہتمام جن کے اہتمام کی اگر آپ کوشش کریں تو اس سے اس میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ کی نماز بہتر ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے، اور یونادی ربہو فلینظر کیف یونادی ربہو، وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. نجوے کا لفظ بہت قریب ہو کر کان میں بات کرنے کے ہوتے ہیں، تو وہ کان میں خاموشی کے ساتھ بات کرتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ برابر دیکھتا رہے کہ میں آخر کس طرح بات کر رہا ہوں، زبان سے صور الفاظ ادا ہو رہے ہیں اور دل غیر حاضر ہے، یہ کیسی بات چیت ہے. اور مختلف احادیث میں اس بات چیت کی اشارے بھی دیے گئے ہیں کہ جب آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے کہ ان اللہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ وہ حدیث جس میں فرمایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے. جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، جب وہ صبح ہے اس کے بعد جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو میرے بندے نے میری شان بیان کی، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور اب یہ جو مانگے گا وہ ملے گا. پھر وہ جب اہدنا صراط المستقیم کہتا ہے تو ہدایت کا راستہ پاتا ہے. کوئی آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں ایک دفعہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے یہ مکالمہ ڈائلاگ ہوتا ہے، اور یہ آدمی یاد رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، اس سے ڈائلاگ کر رہا ہے، تو لازماً خود بخود ایسی چیز ہے کہ جو نماز کے اندر توجہ کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے. دوسری بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ نماز جب پڑھے آدمی تو اس کو آخری نماز بنا کر پڑھے، فصل صلاۃ مبدہ، یہ بھی حدیث میں ہدایت کی گئی ہے کہ اس کو فدائی نماز بنا کر پڑھو. فدائی نماز کا معنی دراصل یہ ہو کہ شاید زندگی کی آخری نماز ہو، اور ہم تو سبھی جانتے ہیں کہ زندگی کی آخری نماز کوئی بھی ہو سکتی جو ہم کو معلوم نہیں ہے. شاید یہ آخری نماز ہو، آخری موقع مل رہا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں، اس سے کچھ عرض معروض کروں. جب موت آئے گی تو ہم مہلت مانگیں گے، نہیں ملے گی، لیکن یہ نماز اس وقت مہلت کے طور پر ملی ہوئی ہے. ہر نماز کا آدمی اس طرح پڑھے کہ یہ آخری نماز ہے تو اس سے بھی نماز میں توجہ قائم رکھنے میں مدد ملتی ہے. اور آخری بات یہ، اگر کوئی بھی کیفیت طاری نہ ہو، اور ہم اور آپ کو سب کو اس سابقہ پیش آئے گا کہ بعض دفعہ دل لگتا ہی نہیں، ہم کچھ بھی سوچ لیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ آخری نماز ہے، ہم سب کو اس نسیان غفلت سے سابقہ درپیش آتا ہے، تو پھر یہ کم سے کم آدمی اس کے معنی پر دھیان دے کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے اس کے دل کے اندر بھی، زبان سے جو کہہ رہا ہے دل میں بھی اس کو دہراتا جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. بس کا خشیت ہو یا نہ ہو، اور خوف ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم اتنی بات ہو. تو یہ نماز جو ہے دراصل یہ دوسری چیز ہے کہ جس سے یہ ذکر زندگی کے اندر سمویا جا سکتا ہے. اسی نماز کا ایک حصہ سجدہ ہے، اور کثرت سجود کی حدیث میں ہدایت کی گئی. نماز میں تو آدمی سجدے کرتا ہے، یہ ہر رکعت میں دو دفعہ سجدے ہوتے ہیں، اور کم سے کم بھی 34 دفعہ سجدہ ہوتا ہے. لیکن ویسے بھی اگر بندہ جب بھی تنہائی میں ہو، کم موقع ملے، تو دل کی نرمی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی علامت یہ کہ وہ اپنی پریشانی ٹیک دے اور اس سے کچھ بات کر لے. ایک ہی کلمہ کہے، سبحان اللہ ہی کہے اور سر اٹھا لے، اس میں کوئی بڑا وقت نہیں لگتا. اور میں نے بہت سے رفقا کو اس کی نصیحت کی، انہوں نے یہ بتایا کہ اس سے انہیں بہت فائدہ ہوا. اگر وہ اس کا اہتمام کریں کہ تہجد پڑھیں گے اور قیام اللیل کریں گے اور 8 رکعت پڑھیں گے، تو یہ تو سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اور میں نے جتنے بھی تربیت تذکیہ کے نسخے بنائے، میں نے اس بات کو خیال میں رکھا ہے کہ آج کی زندگی اتنی مصروف ہے کہ اس میں آدمی اہتمام کے ساتھ وہ سارے کام نہیں کر سکتا. جو کر سکتا ہو بڑا اچھا ہے، تو کم سے کم جو آدمی کر سکتا ہے وہ یہ، کچھ بھی نہ کر سکتا ہو تو آدمی رات کو سونے سے پہلے اور صرف 2 منٹ کے لیے پریشانی ٹیک دے اور کوئی دعا مانگ لے. اٹھ کے فجر کی نماز کو جانے سے پہلے 2 منٹ کو پریشانی ٹیک دے اور کوئی دعا مانگ لے، کوئی آیت پڑھ لے. یہ تو کم سے کم ہے جو ہر آدمی سوری تھوڑی سی توجہ سے کر سکتا ہے. اور قرآن نے خود اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم سجدہ کرو تو اللہ سے قریب ہوگے، وجد وقت پڑے سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. یہ قریب ہونے کا اور اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ. یہ سب نمازی کے مختلف حصے ہیں، قیام اللیل ہو یا اور چیزیں ہوں، لیکن یہ اس کے اندر شامل ہے. اس کے بعد تیسری اور چوتھی چیزیں جو ہیں یہ بڑی عام ہیں. ایک چیز ہے موت کو یاد رکھنا اور دوسری چیز ہے قرآن کی تلاوت کرنا. حضور نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو مرشد چھوڑ کے جا رہا ہوں, دو پیر ہیں جو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیے. ایک اس میں سے مرشد صامت ہے, خاموش مرشد ہے, اور ایک مرشد ناطق ہے, بولنے والا مرشد. المرشد الصامت فہو الموت والمرشد الناطق فہو القرآن. خاموش مرشد جو ہے وہ موت ہے, اور بولنے والا مرشد جو ہے وہ قرآن ہے. اور جس نے ان دو پیروں کا دامن پکڑ لیا اور ان کے ساتھ بیعت کر لی تو وہ اپنی زندگی میں بہت صحیح راستے پر چلے گا. جس نے موت کا دامن پکڑ لیا, موت کو یاد رکھا, اور جس نے قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنا, اس کی مداومت کی, اس کی پابندی کی, تو یہ دونوں مرشد اور پیر ایسے ہیں کہ جو آدمی کو انگلی پکڑ کے صحیح راستے پر چلاتے ہیں. اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جب تک آدمی موت کو یاد رکھے, قرآن پڑھتا رہے, تو گناہ اور غلطیوں سے تو کسی انسان کو مفر نہیں ہے. لیکن جب بھی وہ گناہ کرے گا, موت کو یاد کرے گا, لوٹ کر آئے گا, گناہ کرے گا, قرآن پڑھے گا, تو جنت دوزخ اللہ کا ذکر پڑھے گا, تو لوٹ کر آئے گا. الا یہ کہ بالکل ہی اس نے ان کو رسم بنا لیا ہو, تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہیں اپنی جگہ پر. تو موت کو یاد رکھنا تو بہرحال ہے ہی, اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن قرآن کی تلاوت جو ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی گفتگو کی ضرورت ہے. قرآن کی تلاوت کے بغیر تو کسی انسان کا دل, اور خاص طور پہ ان کا کہ جو قرآن کو قائم ہی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور سب کو پکار رہے ہیں جو قرآن کی طرف آؤ, دعوت القرآن جن کا مشن ہے, وہ قیام قرآن جن کی زندگی کا نصب العین ہے, اور ان کے اگر دن اور ہفتے اور مہینے اس طرح گزر جائیں کہ قرآن سے کوئی ربط قائم نہ ہو, تو یہ ایک المیہ ہوگا, اس سے کم نہیں ہوگا. اور ممکن ہو تو ہر دن آدمی تھوڑا سا وقت اس کے لیے دے. لیکن قرآن کے مطالعے میں یہ بات ضروری ہے کہ یہ کہ وہ صحیح شرائط کے ساتھ ہو تو فائدہ دیتا ہے, اور ورنہ وہ نقصان دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ ایک تو اس قرآن سے زندگی میں انقلاب آتا ہے, اور قوموں کی زندگی میں بھی انقلاب آتا ہے. آخر وہ کس چیز کا معجزہ تھا کہ جس نے عرب کے چرواہوں اور تاجروں کو ساری دنیا کا لیڈر امام بنا دیا سوائے قرآن کے؟ نہ فلسفے جانتے تھے وہ, نہ ان کے پاس تفسیر کی کتابیں تھیں, نہ حدیث کے بڑے بڑے مجموعے تھے, نہ بہت بڑے بڑی علوم کی کتابیں تھیں, نہ وہ سارے مباحث تھے. بس یہ کہ قرآن سے ان کا تعلق تھا, رسول اللہ کی اطاعت تھی, اور ان دونوں سیدھی سادھی چیزوں سے وہ ساری دنیا کے امام اور لیڈر بن گئے. اس کو انہوں نے صدق دلی کے ساتھ اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں کے سپرد کر دیا. اور قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو فی الواقع قرآن پڑھتے ہیں ان پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں, اور ان اثرات سے آدمی خود ہی محسوس کر سکتا ہے کہ واقعی قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے. رات فرمایا گیا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہ سورہ انفال کی آیت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, اور جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کا ایمان ان کو بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے. سورہ مائدہ میں فرمایا ترا آیونہم تفید من الدم مما عرفوا من الحق. ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو جاتی ہیں, اس میں آنسو بھر آتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. سورہ اسراء میں یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ فوراً روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. خروا سجدم و یبکون, وہ سجدے میں بھی گرتے ہیں اور روتے بھی ہیں. یہی بات سورہ مریم میں کہی گئی ہے, اور اس کے بعد سورہ زمر میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تخشعر من جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ باقاعدہ فزیکل جسمانی اثر پڑتا ہے, اور ان کے دل اور کھالیں جو ہیں وہ نرم پڑ جاتی ہیں. تو یہ قرآن نے خود اپنے ان اثرات کا ذکر کیا ہے کہ جو پڑھنے والوں پر, کہ دلوں پر بھی اور جسم پر بھی پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو اگر کسی پہاڑ پر بھی اتارا جاتا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, تو اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, پھٹ جاتا. اگر قرآن کو کسی, یہ صرف انسانی کا دل ہے, اسی کا وجود ہے کہ جتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھے اور اس سے بے نیاز رہے. آپ غور کریں تو قرآن جو ہے وہ سارے اذکار کا مجموعہ ہے. اس لیے کہ اس میں اللہ کی ساری صفات کا ذکر ہے, جنت کا ذکر ہے, دوزخ کا ذکر ہے, اللہ کی تحلیل بھی ہے, تحمید بھی ہے, تقدیس بھی ہے, تسبیح بھی ہے, ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے. اسی لیے قرآن جو ہے اس کی تلاوت نماز کے اندر بھی لازم کی گئی ہے, اور نماز کے باہر بھی جتنا بھی آدمی پڑھ سکے آیات آسانی کے ساتھ, ما تیسر من, جتنا آدمی کے حالات کے تحت مرض اور مشغولیات اور مصروفیات اس کے اندر سے وہ جتنا بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکے اس کو قرآن کی تلاوت میں لگانا چاہیے. اب اس کی جو شرائط ہیں اور طریقے ہیں وہ تفصیل طلب ہیں, اور اس تقریر میں ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے, لیکن دل کا حاضر ہونا اور جسم کا بھی حاضر ہونا اور آنکھوں کا نمناک ہونا اور یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے حضور میں ہیں, اس کی آیات کا جواب دینا, کہیں جنت کا ذکر ہو تو اس کو طلب کرنا, دوزخ کا ذکر ہو تو اس سے بچنا, اللہ کا ذکر ہو تو سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا, یہ ساری باتیں ہیں کہ جو احادیث سے ثابت ہیں, اور ان کو آپ کہیں بھی کسی جگہ بھی ان کو پا سکتے ہیں, اور ان کو اس طریقے سے اختیار کریں کہ انہیں کو سامنے رکھ کے اور قرآن کی تلاوت کریں. تو یہ دو مرشد ہوئے, ایک موت ہوئی اور دوسری یہ قرآن ہوا, اور جس نے ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جیسا میں نے کہا, تو پھر جو ہم نے دل کے اوپر زور دیا شروع سے اور ارادے کے اوپر زور دیا, اور اللہ تعالیٰ کی شکر اور استغفار ان سے ساری چیزوں کے اوپر زور دیا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آدمی کو حاصل ہو سکتی ہیں. اس کے بعد پانچویں چیز جو ہے, اور شاید آپ کو تعجب ہو کہ میں نے اس کو ذکر کے اندر شامل کیا ہے, وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اس کے لیے ہم انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وانفقوا مما رزقناکم, کہ اے ایمان لانے والو, تمہارے مال اور تمہارے اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, من قبل ان یاتیکم الموت, من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے قبل کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اور پھر وہ کہے کہ کاش مجھے کچھ اور وقت ملتا, یہ وقت ٹل جاتا. یہاں پر انفاق کی تعلیم ہے, اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کا وہی پہلو واضح کیا, اور اسی آیت سے استنباط کر کے میں نے اس کو اس کے اندر رکھا ہے. اس لیے کہ مال کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ غفلت اور نسیان کا سبب بنتی ہے, اور وہ اللہ کی اس سے روکتی ہے, اس کی یاد سے اور اس کے احکام کی تعمیل سے. اور جیسا کہا گیا ہے کہ آدمی کا دل ہمیشہ وہیں رہتا ہے جہاں پر کہ اس کا مال ہوتا ہے. اگر آپ کہیں اپنے گھر میں مال رکھیں گے تو دل وہاں اٹکا رہے گا, اور کہیں بینک میں رکھ کے آئیں گے تو وہاں پر بھی دل موجود رہے گا. پہلے زمانے میں لوگ خزانے ہانڈیوں میں چھپا چھپا کے زمین میں گاڑتے تھے تو وہاں پر ان کا دل اٹکا رہتا تھا. تو اگر آدمی مال اللہ کے پاس رکھ دے گا تو دل بھی وہیں پر اٹکا رہے گا. تو اس لیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے, اور اچھی طرح دینا. اور مال دینا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی نے ایک رقم باندھ لی جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں, وہ بھی کرنا چاہیے, لیکن دراصل مال دینا وہ ہے کہ جو آدمی کچھ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر تو کم سے کم دے, جس سے اس کو تھوڑی سی اس کو چبھن ہو کہ میں نے کوئی چیز دی اس طریقے سے. ویسے تو آدمی اور اسی اس کی مقدار سے زیادہ دراصل یہی بات ہے ہمیں کہ آدمی قربانی اس کے لیے کتنی دے رہا ہے. جیسا ہم نے غزوہ تبوک میں پڑھا ہے کہ بعض لوگ رات بھر مزدوری کرتے تھے اور جو کچھ کماتے تھے وہ لا کر حضور کی خدمت میں رکھ دیتے تھے. چند درہم ہوتے تھے, ان کی بڑی قدر و قیمت تھی, ان کے اللہ تعالیٰ نے بڑا اعتراف فرمایا, اور بہت سے لوگوں نے لا کے بڑی بڑی رقمیں بھی دی. ان میں بعض منافق سردار بھی تھے جنہوں نے بڑی رقمیں دی اور ان کی اتنی تعریف نہیں ہوئی. تو گویا صرف چندہ دے دینا اور بیت المال کی رسید کٹوا لینا یہی انفاق نہیں ہے, اگرچہ یہ ہونا ضروری ہے, بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں برابر نکالتے رہیں. تو اب ذکر کو بہت پھیلایا جا سکتا ہے, لیکن میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس کو ان پانچ چیزوں کے اندر جمع کیا ہے. ایک ذکر کے کلمات جن کا ہم اہتمام کریں, دوسرے نماز جو پانچ وقت پڑھتے ہی ہیں, وقت بھی دیتے ہیں, اور یہ بدنصیبی ہوتی ہے کہ ہم وضو بھی کرتے ہیں, اہتمام بھی کرتے ہیں, حاضر بھی ہوتے ہیں, اور جیسے نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں ویسے نکل کر باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ قسم کی بدنصیبی ہوئی کہ وقت بھی گیا, محنت بھی ہوئی, اٹھک بیٹھک بھی ہوئی اور سب کچھ ہوا لیکن اس سے حاصل نہیں ہوا. تیسری چیز جو ہے وہ موت ہے, جس کو آدمی جتنی کثرت سے یاد رکھے صبح شام دن بھر. چوتھی چیز قرآن کی آیات کی تلاوت ہے, اس طرح کے دل حاضر اور دل کا اس کے ساتھ ربط قائم ہو. اور پانچویں چیز یہ کہ آدمی اپنی دنیا کو اپنے مال کو تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں قربان کرتا رہے. یہ پانچ طریقے ہم قرآن اور حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتے ہیں کہ جن سے پھر دل زندہ رہتا ہے, دل کے اندر کیفیات پیدا ہوتی ہیں. اور وہ ساری مطلوبہ چیزیں جن کا ہم نے گزشتہ دو دنوں میں ذکر سنا ہے, وہ سب کی سب ان طریقوں سے کسی نہ کسی درجے میں ہم کو حاصل ہو سکتی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.